نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمد على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، ادلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ احزاب شریف کے حوالے سے گفتگو گزر چکی ہے اور سورہ مائدہ کا درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. اب تک تو سورہ مائدہ کی خصوصیات اور اس کا شان نزول اور اس میں تمام آیات کا خلاصہ مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک کا خلاصہ ایک سطحی انداز میں اور ایک بغیر تفصیل کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. سورہ مائدہ کی اہمیت، اس کی قدر، اس پر ایک مفصل بحث گزر چکی کہ یہ کتنی اہم مضامین پر اور کس قدر اہم مقاصد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عہد پورا کرنے کا حکم عطا فرمایا، پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حجاج کرام کے لیے حالت احرام میں جو منا میں حاضر ہوتے ہیں انہیں اس بات کی وصیت فرمائی کہ وہ جانور جو منا کی سرزمین پر وہ ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا اس کا احترام کریں. پھر آیت نمبر 6 سے لے کر 13 کے اندر وضو کی فرضیت، تیمم کا بیان، مسلمانوں کو کفار کے شر اور فساد کے باوجود عدل اور انصاف پر قائم رہنے کی بات کی گئی. پھر جب ہم آیت نمبر 13 سے آگے کی طرف نکلتے ہیں تو آیت نمبر 14 سے لے کر 26 تک پر اللہ رب العزت نے نصارہ سے ایک وعدہ لینے کی بات فرمائی اور انہیں اپنے انبیاء کے دین پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، توحید پر، شرک سے اجتناب پر انہیں وصیت فرمائی گئی، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا جس نبی کا وہ امتی ہے اس کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، تو آیت نمبر 14 سے لے کر 26 تک کے اندر ان پر عذاب شدید اور انہیں امتحانات میں مبتلا کرنے کی وعید نازل کی گئی. اس کے بعد جب ہم آیت نمبر 27 سے لے کر 45 تک پر چلتے ہیں تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابل اور حابیل کا ذکر ہے. کہ جنہوں نے کسی مسئلے پر مذاکرہ کیا اور قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کی پوری تفصیل گویا کہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کر 45 کے اندر موجود ہے. اور یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے کہ یہ قتل کیوں ہوا, کس مقصد سے ہوا, وہ جب ہم آیت کی تفسیر پیش کریں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہر حوالے کے ساتھ مفسرین اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے صحابہ نے اس کی کیا تفسیر فرمائی ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم چلیں گے. اب صرف سطحی طور پر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے. تو آیت نمبر 27 اور 45 کا ابتدائی مضمون قابل اور حابیل کا ذکر ہے کہ قابل نے جو حابیل کو قتل کیا, اور پھر یہ ذکر ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. یعنی اب اسلامی منشور بیان کیا جا رہا ہے, اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, تو اب معاشرے کے نظم و نسق اور معاشرے کی بھلائی اور اس میں اعتدال, انصاف, عدل کو قائم کرنے کے لیے آیت نمبر 27 اور 45 کے اندر خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی یہ حکومت ہے تو وہ کسی کو بھی اٹھا کر قتل کر دیں ایسا نہیں. فرما ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو رہزنی کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ان کے متعلق اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 سے لے کر 45 تک کے اندر ڈاکوؤں سے متعلق احکام کہ وہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کے نماز جنازہ کا کیا حکم ہے, اور ان کی شرارت پر اور اس معاشرے کے بگاڑ جو وہ کر رہے ہیں, کیونکہ رب کریم کو سب سے ناپسند عمل یہ ہے کہ زمین میں فساد بپا کیا جائے, چاہے وہ فساد اعتقادی معاملات میں خرابی کر کے کیا جائے یا لوگوں کے دنیاوی سکون, تجارتی معاملات, معاشراتی زندگی کے اندر کوئی ایسی دراندازی کی جائے, دخل اندازی کی جائے کہ جس کی بنا پر لوگوں کا سکون ختم ہو جائے, تو یہ رب کریم کو قتل گویا کہ قبول نہیں ہے. تو اس میں مسلمانوں کو یہ وصیت کی گئی کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں حکومت دی ہے تو تم حکومت کے قیام کے لیے جمہوریت لاؤ, عام فکر بیان کرو کہ اگر یہودی اپنے عبادت گاہ میں عمل کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تو مسلمان اس میں دخل اندازی نہ کرے, نصرانی کر رہا ہے تو مسلمان اس میں دخل اندازی نہ کرے, اس اعتبار سے کہ جبکہ وہ آپ کے ملک کی رعایا بن چکے ہوں, جزیہ اور ٹیکس دینے پر وہ راضی ہو چکے ہوں, لیکن اگر وہ کافر حربی ہو کہ وہ آپ کی حکومت میں رہتے تو ہیں لیکن آپ سے مکمل طور پر بغض بھی رکھتے ہیں, جس طرح کے بنو نذیر قبیلہ جو مدینے میں رہتا تھا لیکن اس کے پورے قریش کے ساتھ ساز باز تھے اور در پردہ وہ تمام معاملات کرتا تھا, تو ایسا شخص عقل بھی کہتی ہے کہ ملک کا باغی ہے کہ جو ملک کے راز کو کہیں پر فروش کرے, ملک کے معاملات کو خراب کرے. تو جب مدینہ منورہ اسلام کا پہلا اسٹیٹ, پہلا ملک بن چکا, تو اس میں یہ جمہوریت کی آزادی دے دی گئی. سورہ مائدہ کے اندر, سورہ توبہ کے اندر پورا دستور اسلام کا بیان کر دیا گیا ہے کہ محبوب اب نظام حکومت کو چلانے کے لیے سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا, اگر مسلمان کسی یہودی یا نصرانی کے ساتھ فساد کرے گا تو اس کی بھی حد ہم بیان کر رہے ہیں, اور یہودی اور نصرانی میں سے کوئی مسلمان پر فساد بپا کرے گا تو اس کی بھی حد ہم بیان کر رہے ہیں, تاکہ معاشرے میں سکون رہے اور سکون کی بالادستی رہے, امن کی بالادستی رہے, اور اس کے تحت گویا کہ نظام کائنات چلتی رہے اور رب کریم کوئی سورہ زمین پر فساد پسند نہیں. یہ آیت نمبر 27 سے لے کر 45 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات کا ذکر کیا گیا. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم ان آیات کی طرف جب ہم چلیں گے تو اس کے متعلق تفاسیر اور فقہ میں جو احکامات ہیں نظام حکومت کے, وکالت کے, عدالت کے, انشاءاللہ اس کی تفصیل اور تحقیق ایک ایک ٹاپک پر پیش کی جائے گی. اسی سے متعلق چوری کے احکام کہ چور کون ہوتا ہے اور چور کسے کہا جاتا ہے, اب اس میں بھی درجے کر دیے گئے ہیں کہ جناب جو کسی کا پرس جیب سے نکال لیتا ہے اس پر وہ حد جاری نہیں ہوتی ہے کہ جو کسی کی تجوری توڑ کر پیسہ نکال کر لے جاتا ہے, ایک وہ ہے جو قبر کے اندر سے کفن چرا کر لے جاتا ہے اس نے بھی چوری کی ہے, ایک وہ ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر شب خون مارتا ہے, گھر میں آ جاتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کے قیمتی زیورات, سامان, اشیاء جو انہوں نے محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو چرا کر لے جاتا ہے, تو اب اس چور اور اس چور کے اندر فرق ہے. یہ ساری تفصیل گویا کہ اس حد کے اندر بیان کر دی گئی. پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک دوبارہ نصرانیوں کو، اہل کتاب کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی طرف آنے کی دعوت دی اور اس بات کی تلقین کی گئی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے دین کے اصول اور ضوابط وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ لے کر آئے تھے. تو نصرانی اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ تم نے اپنی طرف سے انجیل کے اندر خرافات جمع کر دی ہے، تمہارے علماء نے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے کہ اگر سیٹھ امیر کسی غریب کو قتل کر دے، وہ جا کر جناب ان کے مولوی صاحب کے پاس رقم کا ڈھیر لگا دے اور وہ اپنی طرف سے انجیل کے اندر آیت لکھ دے اور تحریفیں کرنا شروع کر دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فضائل انجیل کے اندر موجود ہیں وہ سارے نکالے گئے. لیکن آج بھی اگر غور سے دیکھا جائے، اور اس پر بحث کی جائے، انشاءاللہ وہ درس آئے گا جس میں بائبل سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے، کہ اس میں بھی اشارتاً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر سرکار کا ذکر تھا اور نام نکال دیا گیا ہے. یعنی وہ چوری تو انہوں نے کی ہے، لیکن چور کوئی نہ کوئی اپنا ساز چھوڑ جاتا ہے جس کی بنا پر اس کی چوری پکڑی جاتی ہے. تو آج بھی انجیل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک پر واضح شواہد موجود ہے، جو آج اردو ترجمہ ہو یا بائبل انگریزی زبان میں ہو، کیتھولک ہو، فرینسک ہو، کوئی بھی بائبل ہو، اس کے اندر بھی آج وہ اشارات واضح طور پر موجود ہے کہ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضرت اسماعیل کا ذکر ہو چکا ہے. اس لیے کہ ان کو نفرت حضرت اسماعیل سے ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور یہی بغض یہود کے اندر تھا کہ نبوت تو ہمیشہ بنی اسرائیل میں آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت اسحاق سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چلا، اور اتنے عرصے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں سے، بنو اسماعیل میں سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو اس بغض میں انہوں نے گویا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے. تو اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا کہ اسحاق کون ہے، اسماعیل کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہی حضرت ابراہیم کے دین حقیق حنیف کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ دونوں ان کے رخت جگر ہیں، ان کے پیغام کو آگے پہنچانے والے. خدا جہاں سے چاہتا ہے اپنے دین کی تبلیغ فرما دیتا ہے. تو یہ احکامات یہود و نصارہ سے متعلق، یہ اہم دستاویزات جو سورہ توبہ میں بھی نہیں ہے، جو سورہ مائدہ کی خصوصیت ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے متعلق واضح شواہد اس پہ بیان فرمائے ہیں. اور جو شخصیت غور کرنا چاہتا ہے کہ اسلام اور گویا کہ کرسچن برادری کے اندر وہ تقابل کرے اور اس میں تحقیق کرے، تو میں اپنے اس دوست کو دعوت دیتا ہوں کہ جناب وہ سورہ مائدہ کا عمیق انداز مطالعہ کرے یا اس کی تفاسیر کو دیکھے. اس پہ واضح طور پر اسلام کا دستور موجود ہے، جس کو مناظرہ کہے تو مناظرہ، مباحثہ کہے تو مباحثہ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کہنے والی اگر حقیقت کی کسوٹی کہے تو ہمارے دستاویزات آج بھی سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ اسلام کا کیا اختلاف ہے جس سے، اسلام کا کیا اختلاف ہے موجودہ نصارہ سے، اسلام کا کیا اختلاف ہے یہود سے، وہ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں واضح کر دیا ہے کہ تم نے دین کا بگاڑ کیا ہے، تم نے یہ چیز بدلی ہے، یہ چیز بدلی ہے، خدا کی توحید میں تم نے شرک کیا ہے، نبی کی رسالت میں تم نے فرق کیا ہے، اور تم نے اپنی طرف سے جسے چاہا بزرگی دے دی، اور جو تمہارے دل کو نہیں بہا تم نے اس کا انکار کر دیا. فرما لا نفرق بین احد من رسولی، تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ تم ایک رسول کو مانو اور ایک رسول کو چھوڑو؟ محبوب ان سے کہہ دو کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، ہاں فضیلت میں فرق کیا جائے گا لیکن نفس نبوت میں فرق نہیں کیا جائے گا. فضیلت کا فرق قرآن خود بیان کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہم نے بعض سے کلام کر کے جس سے کلام نہیں کیا اس پر اس کو فوقیت دی، اور اپنے حبیب کو سب پر فوقیت عطا فرما دی. تو فضیلت میں درجے ہیں لیکن نفس نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. سارے نبی خدا کے نائب ہیں، خدا کے امین ہیں، خدا کے خلیفہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جسے چاہا اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق جس کو چاہا کسی پر فضیلت عطا فرما دی، کسی کو محض نبی بنایا اور کسی کو نبی کے ساتھ رسول بھی بنایا، اور ہمارے آقا کو اولو العزم رسول بنایا. یعنی سارا حسن اللہ رب العزت نے جمادات میں جمع فرما دیا. پتھروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں حسن کتنا ہے، اللہ کی قدرت کا حسن کتنا ہے پتھروں کے اندر. مرجان کو آپ دیکھیں، یاقوت کو دیکھیں، عام بکنے والا پتھر عقیق کو اگر آپ دیکھیں، سنگ مرمر کے نہ جانے کتنی اقسام اور انواع ہیں اس کو آپ دیکھیں، تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس پتھر کے اندر یہ خوبصورتی کارگیری کرنے والی ذات یقیناً موجود ہے. تو پتھروں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کائنات کے حسن کو جمع کر دیا, اور جتنا حسن رب کریم نے بے جان چیز میں جمع کیا تھا اس سارے حسن کو اٹھا کر جاندار میں جمع کر دیا. اور جاندار چیز کو اگر آپ دیکھیں, کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چلتا ہے وہ بیٹھتا ہے. قرآن خود کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, محبوب یہ میرے وجود کا انکار کرتے, ان سے کہو صرف اونٹ کو چلتا ہوا دیکھے, اونٹ کو کھاتا ہوا دیکھے, اونٹ کو بیٹھتا ہوا دیکھے, ان سے پوچھو کہ یہ سوچے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہو. اس کا ایک لحاظ سے بھیڈنگا جسم کہ گردن اتنی لمبی ہے اور جسم اتنا گردن کے مقابلے میں چھوٹا ہے, لیکن کوئی بیلنس خراب نہیں ہوتا, کوئی گویا کہ اعتدال سے رویش ہٹتی نہیں. تو رب کریم نے اس کے وجود کو اپنی دلیل بنایا, فرمایا محبوب کہہ دے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, محبوب ان سے کہہ دے اس آسمان کو کس نے پھیلا دیا ہے اور اس اونٹ کو کس نے بنایا, ذرا اس کی ساخت پر تم غور کرو, تمہاری عقل دنگ ہو کر رہ جائے گی کہ اس کی ساخت کا کوئی نمونہ اور کوئی گویا کہ ادا, اس کا اسٹائل, اس کی ماہیت, تمہاری ذہن اس کی نقل کی عکاسی بھی نہیں کر سکتی. تو سنو اور سوچو اور غور کرو کہ اسے کس نے پیدا کیا. تو رب کریم نے بے جان چیزوں کا حسن, جس طرح اپنی قدرت کا سارا حسن رب کریم نے بے جان چیزوں میں رکھ دیا, بے جان چیزوں کا سارا حسن جانداروں میں رکھ دیا, اور جانداروں کا سارا حسن انسان میں رکھ دیا. اب انسان کی خلقت آپ دیکھیں تو حیرانگی ہو جاتی, اس کے بچپن کو دیکھے تو ایک حیرانگی کا مرحلہ ہے, اس کی جوانی کو دیکھے تو ایک حیرانگی کا مرحلہ ہے, اس کے بڑھاپے کو دیکھے تو ایک حیرانگی کا مرحلہ ہے, اس کے جسم کے ایک ایک اعضا کو دیکھے تو حیرانگی کا مرحلہ ہے. دماغ پر آج ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اس کے کئی مقاصد ایسے جس پر جا کر بڑے بڑے ماہرین خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمام بلائنڈ ہے, اندھیرا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کی چیزیں کیا کہتی ہیں, آگے کے معاملات کیا ہوتے ہیں. جہاں پر انسان اپنی عاجزی کا ثبوت دیتا ہے وہیں سے الوہیت کا ثبوت ثابت ہو جاتا ہے. یہ ساخ کون بنا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے, میں عرض کر رہا تھا, اپنی قدرت کا سارا حسن بے جان میں جمع کیا, بے جان کا سارا حسن جاندار میں ڈال دیا, جاندار کا سارا حسن انسان میں ڈال دیا, اور انسان کے سمارے سارے کمالات نبوت میں ڈال دیے, اور سارے نبوت اور نبیوں کے کمالات اپنے محبوب میں ڈال دیے. تو اب کائنات میں سب سے خدا کی قدرت اور حسن کا سب سے بڑا شاہکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کہ نہ ان سے بڑا کوئی حسین ہے, نہ رب کریم کی صفات کا ان سے بڑا کوئی مظہر ہے. یقیناً دیکھیے, اگر آپ عرب کے معاشرے پر توجہ کریں تو یہی مظاہر کائنات جسے خدا نے اپنی دلیل بنایا تھا, کافر اسی پوچھتے تھے, یعنی جو خدا کے دعوی وحدانیت کو بیان کرنے کی دلیل ہے اسے ہی خدا بنا لیا گیا. سورج کو پوج رہے, چاند کو پوج رہے, آسمان کو پوج رہے, پہاڑوں کو پوج رہے, سمندروں کو پوج رہے. اب جو چیز خدا کو ثابت کرنے کی دلیل تھی لوگوں نے اسی دعویٰ سمجھ لیا. اب رب کریم نے ایسی دلیل بھیجی کہ یہ دلیل تو وہ تھی کہ اس کو پوجا گیا تو یہ ثابت تھی, خاموش تھی. جب چاند کو پوجا گیا تو چاند سے آواز نہیں آئی کہ میں خدا نہیں ہوں, میں تو خدا کی طرف بلانے والا ایک مظہر ہوں, اس کی دلیل ہوں. سورج سے کبھی آواز نہیں آئی, آسمان سے کبھی آواز نہیں آئی, زمین سے کبھی آواز نہیں آئی. تو رب کریم نے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں, جس کو اپنی قدرت کا شاہکار اور دلیل بنایا, کفار نے اسی کو معبود کہہ دیا. تو اب ضرورت ایسی دلیل کی پڑے کہ جناب جو دلیل ساکت نہ رہے بلکہ اس دلیل ناطق ہو. اور قرآن نے کہا کہ قد جاکم برہان من ربکم, اب دیکھو وہ دلیل آ رہی ہے محبوب عربی کی صورت میں, جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی برہان عظیم ہے. جب آپ جلوگر ہوئے تو آپ نے ان دلیلوں سے بھی کلام کروا دیا جو دلیل ثابت تھی. ابو جہل آ کر کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ. سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ تیرے ہاتھ میں جو وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. اور جب اس نے مٹھی کھولی تو پتھر کلمہ پڑ رہا تھا. وہ دلیل ثابت کو اس دلیل عظیم, دلیل حق نے اسے بھی ناطق بنا دیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے جلال اور جمال اور جملہ صفات کے اولین مظہر ہیں, اور کائنات کے اندر خلق اور عزت اور شرافت رتبے کے مطابق آپ ہیں. خدا نے جو کائنات بنائی وہ مخلوق ہے, خدا خالق ہے, اور مخلوق میں سب سے بزرگ اور برتر ذات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ رب العزت نے نصارہ کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ تم نے یہ کیا دین بنا لیا ہے, ہمارے محبوب تمہارے نبی جن کو تم جن کی اتباع کرتے ہو وہ خود اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہو جائیں، ہم ان کی امت میں آ جائیں. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم امام احمد میں صحیح روایت موجود ہے فرمایا میرے آقا نے کہ مہدی آئیں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا، حسن و جمال میں ایک عالم ہوگا، علم اور بزرگی کے اندر ایک مرتبہ ہوگا کہ سارے عالم کے جید علماء کھینچ کر آپ کے قدموں میں جمع ہو جائیں گے. جب آپ اعلان فرمائیں گے اور فرمایا کہ شام کی جامع مسجد کے اندر اس کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین اپنے پروں میں چھوڑ کر جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی مسجد میں آئیں گے حضرت امام مہدی پہلی نظر میں آپ کو پہچانیں گے. سرکار کے صحابہ نے پوچھا حضرت عیسیٰ ہے کیسے؟ سرکار نے فرمایا گھنگرالو بال ہیں ان کے، سرخ چہرہ ہے، یعنی خوبصورتی میں سرخی کی طرف مائل ہے، قد دبا ہوا ہے، شان جسم بھرے ہوئے ہیں اور داڑھی بھی جو ان کی ہے وہ گھنی ہے اور گھنگرالو ہے اور ان کو کوئی نہیں پہچان پائے گا. حضرت امام مہدی پہچان لیں گے اور مصلے پر آپ کو کھڑا کریں گے اور فجر کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے. فرمایا اس کے بعد پہلا سفر عیسیٰ کا میرے مدینے کی طرف ہوگا. پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عیسیٰ میرے پاس آئیں گے اور میری قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیکم یا محمد الرسول اللہ، تو میں کہوں گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ ابن مریم. یہ مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے کہ سب دنیا سنے گی کہ میری قبر سے میں جواب دوں گا اسے کہ اے تم پر بھی سلامتی ہو اے عیسیٰ ابن مریم. فرما رات کا وقت ہوگا فجر تک عیسیٰ میرے ہی مزار کے قریب بیٹھے ہوں گے. حضرت امام سیوطی فرماتے اتنا لمبا وقفہ کیوں رکھا جائے گا؟ فرمایا سرکار اپنی شریعت سے آپ کو واقف فرمائیں گے، سرکار اپنی شریعت سے آپ کو واقف فرمائیں گے اور فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت محمدی کے اولین خلیفہ بن کر وہاں سے روانہ ہوں گے اور زور زمین پر نصارہ میں سے وہ لوگ جو دین سے منحرف تھے ان کو دلائل کے ذریعے دین کی طرف لائیں گے، مشرکین کا قتال کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے اور سب کو عالم محمدی کے نیچے جمع فرما دیں گے. اور یہاں پر لکھا گیا ہے امام سیوطی نے کئی جوابات دیے. فرمایا جب آپ کی امت کے اولیاء سرکار کے دربار میں پہنچتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو سرکار ان کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. تو کہا تلقین پر تو تواتر تک روایت موجود ہے کہ اولیاء کاملین سرکار کے حضور پہنچ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، اور کئی روایت موجود ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے قدموں میں محمود غزنوی حاضر ہوئے تھے. میں نے کہا افغانستان میں وہ اسلام لاؤ جو محمود غزنوی کا اسلام تھا، جو بزرگان دین کو ماننے کا اسلام تھا، مزارات پر تالے ڈالنے کا نجدی اسلام نہیں تھا. وہ اسلام اور ہے جو نجد میں ہوتا ہے. محمود غزنوی کا اسلام وہ تھا جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے. اس وقت آپ نے سومنات پر حملہ کیا، قاسم فرشتے کی عام کتاب، وہ کس مذہب سے میں اس کو تعلق نہیں رکھتا نہ میں اس پر بحث کرتا، عام اردو کتاب آپ مارکیٹ میں اٹھائیے، قاسم فرشتہ کی ہند کی تاریخ پر سب سے مضبوط ترین کتاب ہے تاریخ فرشتہ، اس میں وہ محمود غزنوی علیہ رحمت کا ذکر کرتا ہے کہ جب آپ ابو الحسن خرقانی کے دربار میں خرقان کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ایاز نے کہا کہ شیخ کو آزما لیا جائے، کیوں نہ ہو کہ میں بادشاہ کا لباس پہن لوں، آپ وزیر کا لباس پہن لوں، اور عورتوں کو فوج کا لباس پہنا دے، فوج کو عورتوں کا لباس پہنا دے. جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آپ پہنچے تو جو عورتوں کو پہلے بھیجا گیا جو فوج کے لباس میں تھے، آپ نے منہ پھیر لیا، فرمایا میں غیر محرموں کو دیکھتا نہیں، ان کو باہر نکالو. جب محمود غزنوی اور ایاز پہنچے، تاریخ فرشتہ میں قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ جناب جب یہ دونوں پہنچے تو آپ نے ایاز کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ محمود کی طرف توجہ کی جو وزیر کے لباس میں تھا. تو حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت نے اشارہ کیا کہ بادشاہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہہ دوں یہ ہے، تو تائب ہو گئے اور عرض کی کہ حضور نہیں، ہم نے یہ معاملہ کیا تھا، ہمیں معاف فرما دیجئے، دعا فرما دیجئے، اللہ رب العزت ہمیں سومنات پر غلبہ عطا فرمائے. قاسم فرشتہ کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت نے اپنا خرقہ انہیں عطا فرمایا، فرمائیے لے جاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اور تم دعا کے لیے کہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ محمود خدا تمہیں محمود کر دے. اور اس کے بعد محمود غزنوی علیہ رحمت نے سومنات کے بارے میں جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اس سے پہلے محمود نے جتنے حملے کیے وہ سارے بتوں سے سومنات ناراض تھا، آج سومنات اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، اور پہلے ہی حملے کے اندر اللہ رب العزت نے سومنات پر محمود غزنوی علیہ رحمت کو فتح مرحمت فرمائی. اور فتح کا معاملہ یہ تھا کہ جب مسلمان پسپائی کی طرف آئے تو آپ نے خرقہ بچھا کر، قاسم فرشتہ لکھتا ہے، خرقہ بچھا کر آپ کے جبے کو بچھا کر اس پر دو رکعت نفل پڑی اور دعا کی کہ یا اللہ اس صاحب خرقہ کا واسطہ اسلام کو فتح عطا فرمانا. اور جب اسلام کو فتح سومنات کی شکست کے وجہ سے ہوئی تو جب آپ خرقہ دوبارہ لوٹانے کے لیے پہنچے, قاسم فرشتہ کہتا ہے کہ دروازے پر محمود غزنوی تھے, اور یہاں سے شیخ الاسلام حضور قبلہ حضور حسن خرقانی رحمۃ اللہ نے آواز دی کہ محمود میرے خرقے سے صرف سومنات کو مانگا, میں کہتا ہوں روئے زمین کی حکومت مانگتا تو اس خرقے کی برکت سے اللہ تمہیں عطا فرما. جب آپ بیٹھے آپ نے ایک حدیث پڑھی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, محمود غزنوی بہت بڑے عالم دین تھے, آپ نے فرمایا حضور میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی. آپ نے فرمایا میں نے تو سنی ہے. کہا حضور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں نہ کسی مدرسے میں آپ گئے, تو آپ کو یہ حدیث کیسے آ گئی؟ فرمایا جس کی حدیث ہے وہ بتاتے ہیں, جس کی حدیث ہے وہ بتاتے ہیں. امام شوقی علیہ رحمت نے نام تو امام کا نہیں لیا لیکن حوالہ ہی نہیں کہا ہے. اس وقت پوچھا گیا کہ حضور کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ کس طرح یہ حدیث بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر دبایا, کہا سر کو اٹھا, سر اٹھا کر دیکھا تو سرکار جلوہ گر تھے. تو فرمایا حضور آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ فرمایا جب میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں یا میرے مجمع میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے تو میں جب آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو سامنے رخ مصطفیٰ آ جاتا ہے, تو سرکار کا چہرہ اگر اس میں تبسم اور دہک مبارک ہوتا ہے تو میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں کہ اس کی سند نہ دیکھو, میں مشاہدے کے طور پر سرکار کو دیکھ رہا ہوں, سرکار مسکرا رہے. اور فرمایا جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مقدس کو جھکا لیتے ہیں یا پیشانی مقدس کے اوپر ناراضگی کا اثر آ جاتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں. امام سیوطی کہتے ہیں جب اولیاء کاملین کو دربار مصطفیٰ میں فیض لینے کی بلا واسطہ اتنی رسائی ہے تو حضرت عیسیٰ اگر آپ کے مزار پر آ کر فیض لیں تو کس چیز سے مانے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کا مرتبہ یقیناً اولیاء کاملین اور ان اولیاء کاملین سے گویا کہ بڑا ہے اور معلیٰ ہے. تو اس میں نصارہ کو گویا کہ آیت نمبر 46 آیت نمبر 57 سے لے کر 71 کے اندر یہ سارے شواہد پیش کیے گئے کہ تم ہمارے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ اہل حق میں آ جاؤ. اور اسی لیے کئی نصارہ علماء نے اور بزرگوں نے جنہوں نے سرکار کی علامت یاد رکھی تھی وہ سرکار کے پاس پہنچے. حضرت سیدنا عبد السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ ایمان لے کر آئے سرکار نے ان کو ممبر کے پیچھے کہا چھپ جاؤ. جب وہ چھپ گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری قوم کو بلایا, کہا بتاؤ ابن السلام کیسے ہیں؟ تو سارے انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ جناب وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, ان کے والد ہمارے سید ہیں, ہمارے آقا ہے, وہ آقا ہے, وہ جو کہتے ہم کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں, وہ حق کے سوا کچھ نہیں کہتے. سرکار نے آواز لگایا آگے آ جاؤ. تو جب ممبر سے نکل کے سامنے آئے سرکار نے فرمایا ہاں بولو. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آج تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہی وہ اللہ کے رسول ہے جن کی بشارت حضرت موسیٰ نے دی تھی, جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی. اب ساری مسجد ان کے خلاف کھڑی ہو گئی, کہا یہ فاسق ہے, ان کے باپ بھی فاسق تھے, یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے تھے, ان کے باپ نے بھی جھوٹ بولا, یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق کے سامنے تعصب کی پٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ جب تک یہ تمہارے سامنے نہیں آئے تھے تم ان کی مدح و ثنا کر رہے تھے, جب انہوں نے آ کر میری بزرگی تمہیں بتا دی تو تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے تعصب کو لے آیا. تو بے جا تقلید کی مذمت بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے, جو اللہ رسول بیان فرما دے اس میں کسی کی اتباع نہیں ہے بلکہ اتباع اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سورہ مائدہ جو اسلام کے دستور پر ایک مشتمل بڑی بین اور مبرہن اور متحقق صورت ہے, اللہ رب العزت ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جذبہ دے کہ ہم اس صورت کو سمجھے اور اس کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو بیان کریں اور اس پر عمل کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. محرم الحرام کے مہینے کی برکتوں سے دعا فرمائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اس نمازوں کو جملہ عبادات کو حضرات صحابہ اکرام کے مراتب کی برکتوں سے اور حضرت امام علی مقام اور جملہ اہل بیت کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اور اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.